السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ہم لوگ جو پڑھتے آ رہے تھے پیچھے سے قیامت کبریٰ کے بارے میں، روحوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر قیامت کے قائم ہونے کا ثبوت ہم نے پڑھا قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی، پھر قبروں سے لوگوں کا اٹھایا جانا، پھر قیامت کے دن سورج کتنے فاصلے پر ہوگا وہ بھی ہم نے دیکھا، پھر اس دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے اعمال کی طرح ہوگا، یعنی کہاں تک آئے گا. میزان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے نا، آپ لوگ ریکال کر سکتے ہیں اپنے نوٹس یا بک دیکھ کر. جی، میزان پر بھی ہمارا ایمان ہے نا، یعنی کیونکہ بہت سے لوگ وزن، یعنی اعمال نامے کے وزن کرنے کو غلط قرار دیتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ وزن بھی قائم ہوگا اور قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اب وہ تولنا کیسے ہوگا، واللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ ترازو رکھیں گے یا اعمال کو ایک سالڈ شکل دیں گے اور اس طرح سے تولا جائے گا، واللہ عالم. پھر نیکیوں کا گناہوں سے بڑھنا، یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا، اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے ہی انسان وہاں پر نقصان اٹھائے گا. پھر ہم نے دفتر کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی اعمال نامہ کھولا جائے گا، رجسٹرڈ ہوگے، یعنی اعمال ہمارے جو لکھے ہوئے ہیں ثبوت کے طور پر، وہ سارے رجسٹر کھولے جائیں گے، یعنی ہم خود اپنا اعمال نامہ پڑھ سکیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا محاسبہ کرے گا، یعنی حساب لیا جائے گا. مومنوں اور کفار دونوں کا محاسبہ ہوگا، لیکن الگ الگ ہوگا. پھر حوض کوثر ہوگا اس کے بعد، یعنی حوض کوثر پر کس کو حاضری کا موقع ملے گا وہ بھی ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد پل صراط کا ہم نے پڑھا، اور پل صراط ایک جگہ ہوگی جس سے گزرنا ہوگا. اور جب لوگ پل صراط عبور کر جائیں گے، انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر ٹھہرایا جائے گا، قنطرہ چھوٹے پل کو کہتے ہیں. تو اس بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ پل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مستقل ہے یا جہنم کی پیٹ پر نصب کیا جائے گا، واللہ عالم، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں. اس سے پہلے قصاص دیا جائے گا، دلوں کی نفرت کو دور کیا جائے گا، یعنی دلوں کو پاک کر دیا جائے گا، نفرتیں اور قدورتیں سب ختم کر دی جائیں گی. جنت اور جہنم کے درمیان کا یہ پل، دلوں کی جو نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، یا جو دلوں کی آلائشیں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ہوگا. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں کوئی کینہ اور نفرت نہیں ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. ٹھیک ہے، کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے سب دور کر دیں گے اور سب بھائیوں کی طرح رہیں گے. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، امید ہے آپ کو یاد آ گیا ہوگا، کیونکہ کافی لمبا گیپ ہو گیا ہماری کلاس میں. اب ہم عقیدہ واسطیہ پیج نمبر 415، تہذیب کے بعد جنت میں داخلہ، یہاں سے دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیرن. ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کو یاد ہے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں پیج نمبر 415، اور ٹاپک ہے تہذیب کے بعد جنت میں داخلہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جنت کے بارے میں کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جنت صرف ایک امیجنری چیز ہے، نعوذ باللہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی فیلنگز پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں. آپ کی فیلنگ آپ کو خوشی کا احساس دے رہی ہے تو مطلب آپ جنت میں ہیں، اور آپ کی فیلنگ آپ کو تکلیف کا احساس دے رہی ہے تو اس کا مطلب آپ جہنم میں ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا. کچھ لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ تھا کہ جنت کوئی حسی چیز نہیں ہے، یعنی جس کو ہم ٹچ کر سکے، جہاں رہ سکے، جہاں بیٹھ سکے، یعنی کوئی جگہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جنت ایک معنوی چیز ہے، یعنی صرف الفاظ ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بس ایک امیجنیشن دیا جائے گا اور وہ اپنے خیالوں میں ہی جنت میں رہے گا، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی دعویٰ کیا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام تو قبول کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ تھوڑا فلسفے کی طرف چلے گئے یا سائنس کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں عجیب عجیب باتیں آنے لگی. حالانکہ ان کی وجہ سے، آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے، مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا ہے، بہت ساری ڈاکومنٹریز انہوں نے بنائی تھی، سی ڈیز بھی اویلیبل تھی کئی سال پہلے تک ان کی، لائف آفٹر ڈیتھ ایک سب سے مشہور ان کی سی ڈی تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے تھے، تو قرآن اینڈ سائنس پر اور بھی بہت ساری چیزوں پر. تو ان کی وجہ سے بہت سارے نان مسلم ریورٹ ہوئے الحمدللہ اور مسلمان ہوئے، لیکن ان کا آخر میں پھر عقیدہ اس طرح چلا گیا تھا کہ انسان کوئی وجود ہی نہیں رکھتا، یعنی انسان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ہمارا امیجنیشن ہے، بلکہ یہ ہم ایک تخیلات کی دنیا میں جی رہے ہیں، یعنی امیجنری ورلڈ میں ہم جی رہے ہیں، ہمارا ہاتھ کوئی ہاتھ نہیں ہے، بس ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہم کو لگ رہا ہے کہ ہمارے امیجنیشن میں ہے، یہ ہاتھ تو ہاتھ ہے، ادروائز اس کی کوئی حیثیت، کوئی وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو سمجھے یہ تو بہت غلط عقیدہ ہونا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن سے بات ثابت ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تخلیق کیا ہے نا، ہم نے شروع میں یہی پڑھا تھا عقیدے میں. تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے عقیدے بگڑتے چلے گئے، عقیدوں میں بگاڑ آیا، اسپیشلی جنت اور دوزخ کے تعلق سے بھی. تو ہم اسی لیے جنت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی جو مؤلف ہیں، رائٹر، انہوں نے خاص طور سے اس بات کو بتایا اور اس کی یقین دہانی کرائی قرآن اور حدیث سے ہی کہ جنت یہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، اور اس میں داخلہ بھی ہوگا، اس میں رہنا بھی ہوگا، اور ہم وہاں کے انعامات کو حاصل بھی کر سکیں گے، اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے جس کا وجود ہے اور جو مزید بھڑکائی جائے گی قیامت کے دن. تہذیب کے بعد جنت میں داخلہ، جب ان کی تہذیب کر دی جائے گی تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی، یعنی ان کو ہر طرح سے پاک کر دیا جائے گا، ان کے سب حساب کتاب بھی ہو جائے گا، یعنی سب اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں ہو جائے گی، تو اب ان کو جنت میں داخلہ ملے گا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں. بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری نے اس کو روایت کیا ہے، جب اہل ایمان کے دلوں سے عداوت و نفرت کو ختم کر دیا جائے گا اور وہ اس سے پاک ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی، مگر جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہ کھلا نہیں ہوگا. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے. یعنی یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ جب ان کی ساری چیزیں ہو جائیں گی تو جب ان کو جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی، جو صحیح بخاری کی حدیث کی شرح سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. تو دروازوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں نا کہ جنت کے دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے ہیں، ویری گڈ، جزاکم اللہ خیرن. اور جہنم کے کتنے ہیں؟ جہنم کے 7 ہیں، جی، جزاکم اللہ خیرن. تو جنت کے 8 دروازے ہیں. خواتین کے لیے بھی اسپیشل کوئی دروازے کا ہم نے سنا تھا کوئی حدیث میں، آپ کو معلوم ہے؟ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچیں کہ کتنی چند چیزیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے خواتین کو، اور وہ جنت کے 8 دروازوں سے چاہے تو داخل ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھلنے کا اس بات، یعنی ثبوت، قیامت کے دن 10واں کام جنت میں داخلہ ہوگا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رائٹر کہتے ہیں، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلنے کا مطالبہ، یعنی ریکویسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اور اس کی دلیل صحیح مسلم سے ثابت ہے، جس میں رسول اکرم نے فرمایا، میں جنت میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا. اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھولنے کا مطالبہ کروں گا، اس پر خازن یعنی جو وہاں کا دربان ہے دریافت کرے گا، پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں. سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے کہ میدان محشر میں جب انسان غم سے اور پریشانی سے گھرا ہوا ہوگا، اس کے ازالے کے لیے پہلے شفاعت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، اور پھر خوشی اور سرور کے حصول کے لیے دوسری شفاعت کا اعزاز بھی رسول اکرم کو ہی حاصل ہوگا. بہرحال یعنی جو بھی تکلیف دہ چیزیں ہوں گی اس کو دور کرنے کے لیے شفاعت رسول اکرم ہی کریں گے، اور نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے شفاعت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے. کتنی بڑی بات ہے آپ سوچیں. اور اہل ایمان کا جنت میں داخلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا، جیسے کہ بتایا جا چکا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، اور خود اللہ تعالیٰ بھی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ زمر میں آیت 73، حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے اور کھولے جائیں گے اس کے دروازے. یعنی دروازوں کا ذکر ہے، اور جنت کے پاس پہنچنے کے بعد ہی دروازے کھولے جائیں گے. تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت کے دروازے کھلوانے سے پہلے کوئی واقعہ ہوا تھا اور وہ شفاعت ہے. اور جہنمیوں کے بارے میں فرمایا سورہ زمر ہی آیت 71 میں ہے، حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اس لیے کہ وہ جہنم کے پاس تیار حالت میں آئیں گے اور وہ اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی، یعنی جہنم. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اسے بچائے رکھے. تو ان سب باتوں سے کیا پتہ چلا کہ جنت کے دروازے ہیں، اور وہ دروازے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر کھولے جائیں گے، اور سب سے پہلے داخل ہونے والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. سب سے پہلے امت محمدیہ کا جنت میں جانے کا ثبوت، یعنی سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ہم امت محمدیہ سب سے آخر میں آئیں، لیکن جنت میں داخلہ ہمارا سب سے پہلے ہوگا. اب آپ خود بتائیے کہ فائدہ ہے یا نہیں ہے، اور کیا صرف امت محمدیہ میں ہونا ہی فائدہ مند ہے، جو چیز ہمیں اعمال سے بے پرواہ کر دیتی ہے، یا پھر ہمیں امت محمدیہ کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اعمال بھی انجام دینے ہوں گے؟ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ صرف امت محمدیہ میں شامل رہنا ہی کافی ہو جائے گا جنت میں داخلے کے لیے، کہ نیک اعمال بھی ضروری ہیں؟ جی دونوں ضروری ہیں. سب امتوں سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں جائے گی. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے، اس کی دلیل صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت کردہ حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخر میں آئے قیامت کے دن سب سے اول ہوں گے، اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور آپ نے فرمایا ہم آخر میں آئے قیامت کے دن سب سے سبقت لے جائیں گے، یعنی سب سے آگے بڑھ جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم آئے تو آخر میں ہیں لیکن جنت میں پہلے داخل ہوں گے. تو یہاں پر جنت کے آٹھ دروازوں کا ذکر نہیں کیا گیا اس کتاب میں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آئیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو دروازوں کا بھی ثبوت ہم کو قرآن سے ملتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل وضو کر کے جو توحید اور رسالت کی گواہی دینے والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جنت کے آٹھ دروازے اعمال کے حساب سے ہیں، اس لیے کہ ہر دروازے کے لیے ایک خاص عمل ہے. جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ باب الصلاح ہے، باب الریان ہے، باب الجہاد ہے. انہیں جو لوگ نماز کو پڑھنے میں ایک خوشی ایک شغف محسوس کرتے ہیں، یا جو ہو سکتا ہے فرض کے علاوہ نوافل کی بھی پابندی کرتے ہوں، یا جو نماز کو اس کے پورے حقوق کے ساتھ یعنی اس کے اوقات کی پابندی کے ساتھ اور اس کی شرائط یعنی خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوں، تو وہ باب الصلاح سے داخل ہوں گے. جو صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ ہیں ان کو باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا. جو مجاہدین ہوں گے ان کو باب الجہاد اور جو روزے دار ہوں گے ان کو بابر ایام سے آواز دی جائے گی. یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر کام بخوشی انجام دیتے ہیں, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرنے والے کو جنت کے سب دروازوں سے آواز دی جائے گی. اللہ کے بندے یہ بہت بہتر ہے. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی جوڑا خرچ کرنا مطلب کوئی پیر کی صورت میں خرچ کرنا, یعنی ایک ہی چیز خرچ نہیں کرنا بلکہ ساتھ ساتھ اس کی دوسری چیز بھی خرچ کرنا, یعنی ایک کے ساتھ دوسری چیز خرچ کرنا. سبحان اللہ, آپ سوچیں, یعنی اس سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا اعمال کر سکتے ہیں. ایک منٹ پلیز. جی, تو جوڑا خرچ کرنا, ایسے شخص کو جنت کے سب دروازوں سے آواز دی جائے گی. تو اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ جوڑے کی صورت میں آپ کیا خرچ کریں گے, پیئر جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی ایک تو اس سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے اصل میں, کہ آپ زیادہ سے زیادہ یعنی ایک چیز نہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں بلکہ دو دو چیزیں خرچ کریں. جیسے سواری ہوتی ہے, ایک کوئی جانور اللہ کے راستے میں دیتا ہے, جیسے جہاد کے لیے جانے کے لیے پہلے گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی, گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی, تو کوئی ایک گھوڑا دینے کی بجائے کیا کرے, دو گھوڑے دے. کوئی ایک ڈریس اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے دو ڈریس دے دے, اس طرح سے. اور اسی حدیث کے آگے آتا ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, آپ پر میرے والدین قربان ہوں, کیا کسی کو ان سب دروازوں سے بھی آواز دی جائے گی؟ اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں, مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ہوں گے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا کہ آج کون کون لوگ جنازے میں شریک ہوئے, آج کس نے عیادت کی مریض کی, آج کس نے صدقہ کیا, آج کس نے تہجد پڑھی, بہت سارے سوالات تھے, تو تمام صحابہ ہی جواب دیتے گئے, لیکن ابو بکر صدیق نے سارے سوالوں کے جواب ہاں میں دیے. یعنی ماشاءاللہ انہوں نے وہ سارے کام خود کیے تھے, جبکہ دوسرے صحابہ نے کیا کیا تھا, کس نے کوئی ایک کام کیا تھا, کس نے کوئی دو کام کیا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہتے تھے. سبحان اللہ, اسی لیے ان کے لیے کہا گیا کہ وہ ان کو آٹھوں دروازوں سے ندا دی جائے گی جنت کے. تو اگر کوئی شخص کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے تو اسے باب الصلاۃ سے, جو روزے رکھتا ہے تو باب الریان سے. تو ہر شخص کو ہر نیک عمل میں کثرت حاصل نہیں ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں کو روزہ رکھنے سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو تہجد پڑھنے سے, نماز پڑھنے سے بہت دلچسپی ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کسی اور نیک کام میں دل زیادہ لگتا ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی مدد کرنے میں بہت زیادہ سرور یعنی خوشی حاصل ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے, اور وہ تمام کے تمام نیک عمل بہت خوشی سے ادا کرتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے حوالے سے بتایا گیا, جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شامل ہیں الحمدللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, تاکہ ہمیں جنت کے آٹھوں دروازوں سے ندا دی جائے. آمین. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں. اب دیکھیں شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم یا تو دو ایکسٹریم میں چلے گئے ہیں, اور جو صحیح کانسیپٹ ہے اس سے ہم دور ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں شفاعت کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کہ شفاعت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, شفاعت ہوگی ہی نہیں, یہ بھی بالکل غلط ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس شفاعت پر ہی وہ سب کچھ ڈپینڈ کرتے ہیں. یعنی ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں کچھ اعمال انجام دینے کی ضرورت نہیں, جو بھی کچھ ہوگا شفاعت کی وجہ سے سب اچھا ہو جائے گا ہمارا. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ دونوں ایکسٹریم درست ہیں, یا تو شفاعت کا انکار کرنا یا شفاعت پر ہی ڈپینڈ ہو جانا, درست ہے یہ رویہ؟ نہیں نا. جی بالکل. تو شفاعت کے تعلق سے ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے؟ کہ شفاعت ہوگی اور اللہ کے اذن سے ہوگی, ہے نا. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت سے ہو سکتی ہے سفارش,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اجازت سب سے پہلے دی جائے گی کہ وہ سفارش کر سکیں. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ سفارش کا یا شفاعت کا بالکل انکار کر دیتے ہیں. تو قیامت کے دن جو گیارہواں کام ہوگا، جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تین شفاعتیں فرمائیں گے. شفاعت یا سفارش ایک ہی ہے اصل میں، لیکن قرآن میں شفاعت کا لفظ آیا ہے. شفاعت کی جمع ہے، شفاعت شفاعت کی جمع ہے، جس کا جو ڈکشنری معنی ہے کسی چیز کو دوہرا کرنا، جفت بنانا، یعنی پیئر، جبکہ اس کا اصطلاحی معنی ہے، ایک فقہی ٹرم ہے یہ، جو لوگ فقہ پڑھیں گے آگے ہمارے ساتھ، ابھی ہماری سنڈے کلاسز شروع ہونے والی آف لائن، اس میں ہم لوگ علم الفقہ کا پڑھانے کا سوچ رہے ہیں. تو ایک فقہی ٹرم ہے جلب منفعت یا دفع مدرت، یہ بہت مشہور جملہ ہے فقہ کی ٹرمز میں. ان اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفع حاصل کرنے کے لیے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یعنی فقہ اسی لیے کمپائل کی گئی کہ لوگوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا جائے، یعنی دفع مدرت کیا جائے، نقصان پہنچانے والی درر والی چیزوں کو ہٹایا جائے اور ان کو نفع دیا جائے، جلب منفعت، نفع حاصل کرنا. تو اس کا اصطلاحی معنی وہی ہے شفاعت کا، کہ دوسروں کے لیے تکلیف سے ہٹانا ان کو اور ان کو نفع پہنچانا، اس کے لیے واسطہ بننا، ذریعہ بننا. یعنی جب آپ کسی کا واسطہ بنیں گے، آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں گے، تو آپ اس کا جفت، یعنی اس کے ساتھی بنیں گے نا. یعنی اس کا آپ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں جب گیم کھیلتے تھے تو کیا لفظ استعمال کرتے تھے اس کے لیے، کہ یہ ہمارا ساتھی ہے، گڑی کہتے تھے اس کو نا، ایک رف لینگویج میں مجھے لگتا ہے، اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے رسول اکرم سفارش کریں گے اور دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اور ان سے تکلیف دور کرنے کے لیے ان کا جفت بن کر، یعنی ان کا ساتھی بن کر سفارش کریں گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، شفاعت باطلہ اور شفاعت صحیحہ. یعنی ایک تکلیف والی، یعنی ایک غلط باطل جھوٹی شفاعت ہے، اور ایک صحیح شفاعت ہے. تو جو باطل شفاعت ہے وہ مشرکین کا اپنے بتوں کے حوالے سے تعلق، یا پھر آپ نے دیکھو کہ آج کل جو ہمارے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ قبر میں رہنے والوں کے تعلق سے ان کا عقیدہ، کہ یہ ہماری سفارش کروا دیں گے، فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں قبر میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہ ہماری سفارش کر دیں گے. ایسے مشرکین مکہ کا بھی خیال تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ نعوذ باللہ اپنے بتوں کو خدا نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہی ہیں اور سفارشی ہی ہیں ہمارے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بتوں کو کیا سمجھتے تھے کہ بت کیا ہے؟ ہماری سفارش کریں گے. اور سورۃ زمر میں آتا ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مرتبے میں اللہ کے قریب کر دیں گے. یعنی ان کی سوچ کیا تھی، ان کا کانسیپٹ کیا تھا، کہ یہ بت اللہ تعالیٰ سے قریب کر دینے میں ہماری مدد کریں گے. اور آج بھی جتنے جو مشرکین ہیں، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود جو شرک کرتے ہیں، قبر پرستی میں مبتلا ہیں یا پھر کچھ اور اس قسم کی باتوں میں، ان کا بھی کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ قبر والے یا جو ہمارے بزرگ ہیں جو پہلے گزرے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ہماری سفارش کریں گے. تو یہ سفارش کون سی ہے؟ شفاعت کون سی ہے؟ باطل ہے، یہ غلط ہے. تو کیا ہوگا ان کا معاملہ؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی. یعنی یہ باطل شفاعت ہے. اب صحیح شفاعت کے لیے کیا شرط ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے سے راضی ہو. دوسرا، جس کے لیے شفاعت کی گئی ہو اس سے راضی ہو، اور تیسرا اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے. اب آپ دیکھیں کہ تین کڑی شرطیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے سے راضی ہو. یعنی کس کے لیے سفارش، کون سفارش کر سکتا ہے؟ تو جو سفارش کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونا چاہیے، پہلی بات. تو دوسرا، جس کے لیے وہ شفاعت کر رہا ہے اس سے بھی راضی ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا. اب آپ بتائیے کہ پھر اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یہ جملہ، یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے، اور محمد کا دامن تھام لیں گے، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں کہ ان کا دامن تھام لیں گے تو سب کچھ ہمارا پار ہو جائے گا، یعنی جو بھی ہماری مشکلات ہیں سب دور ہو جائیں گی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو بھی کچھ کرنے والے ہیں وہ محمد ہی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ جو لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ محمد ہماری سفارش کریں گے، کیا ان کو معلوم ہے کہ ان سے اللہ راضی ہے، یا انہیں کوئی سند ملی ہے، یا کوئی انڈیکیشن ملا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے؟ نہیں نا. تو پھر کیسے وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری سفارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جب ان کو کوئی انڈیکیشنز نہیں ملے ہیں، جب ان کو کوئی پروانہ نہیں ملا ہے، اس بات کی خبر نہیں ملی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو پھر ان کے سفارش کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہوگا. اور تیسری، اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت ہوگی. اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بول ہی نہیں سکے گا، تمام انبیاء رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بولتے، جاؤ تم فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ. پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ آپ ہی سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے کہ حساب کتاب قائم ہو اس کے لیے. یعنی کسی نبی کو بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کہہ سکے، تو عام بندے بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں، بھلا بتائیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت، یعنی یہ تینوں شرائط کا پایا جانا، اس کے بعد ہی ممکن ہے کہ سفارش ہوگی. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. اور کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں کہ ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے اجازت دے اور پسند کرے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طہٰ میں، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اور اس دن سفارش نفع نہ دے گی مگر جسے رب رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے. تو اب دیکھیں ان آیتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کیا سفارش ہر کوئی کر سکتا ہے، شفاعت ہر کوئی کر سکتا ہے، یا ہر ایک کے بس کی بات ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. جس کا دل چاہے گا وہ شفاعت کے لیے چلا جائے گا، اور جس کے لیے چاہے گا کر دے گا؟ نہیں. سب میں اجازت کی ضرورت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی کو اجازت ہوگی. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا یشفعون الا لمن ارتضى. اور وہ نہیں سفارش کر سکتے مگر صرف اسی کی جس کے لیے اللہ پسند کرے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین شفاعتیں فرمائیں گے. پہلا شفاعت عظمیٰ جو تمام اولاد آدم کے لیے ہوگی، دوسرا جنتی لوگوں کے لیے شفاعت تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور تیسرا جہنم کے مستحقین کے لیے اس بات کی شفاعت کہ وہ جہنم میں داخل نہ ہوں اور جو اس میں داخل ہو چکے ہیں انہیں اس سے نکال لیا جائے. پہلی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شفاعت اہل موقف کے بارے میں فرمائیں گے تاکہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے، اور یہ شفاعت اس وقت ہوگی جب آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے، اور پھر اس کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک آن پہنچے گا. اور یہ شفاعت کب ہوگی؟ ابھی لوگوں کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہوگا، یعنی حساب کتاب شروع کرنے کے لیے یہ سفارش ہوگی. یعنی جب رسول اکرم شفاعت فرمائیں گے تو اللہ عز و جل لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائے گا، اور پھر فیصلہ صادر کر دیا جائے گا. جیسے کہ سورہ منافقون میں ہے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفدوا. وہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں تاکہ وہ خود ہی
غائب ہو جائیں.
یعنی تمام انبیاء کو, یعنی تمام انبیاء لوگوں کو واپس لوٹا دیں گے رسول اکرم کی طرف کہ تم جاؤ اور ان سے سفارش کرنے کے لیے کہو. اس میں بہت طویل حدیث ہم کو ملتی ہے, ہم پڑھ ہی لیتے ہیں وہ حدیث تاکہ بات واضح ہو جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا. کیا تم جانتے ہو کہ کس طرح ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دے گا. وہ میدان ایسا ہموار ہوگا کہ بلانے والا انہیں اپنی آواز سنا سکے گا اور دیکھنے والا دیکھ سکے گا. سورج ان کے قریب آ جائے گا اور لوگ ناقابل برداشت حد تک غم و اندوہ اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس وقت کی تکلیف سے. آخر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے, تم پر بڑا کٹھن وقت آ گیا ہے, کسی ایسے آدمی کی تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے. وہ ایک دوسرے سے کہیں گے, چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. وہ ان کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے, آپ سب لوگوں کے باپ ہیں, اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دست مبارک سے بنایا, آپ نے اپنی روح پھونکی اور اس کے حکم سے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس اذیت سے دوچار ہیں, یعنی تکلیف سے. ہمارے لیے اپنے رب کے حضور شفاعت کریں. وہ جواب دیں گے, میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ وہ نہ تو اس سے پہلے اس قدر غصے میں آیا اور نہ پھر کبھی آئے گا. اس نے مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا, مگر مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے. تم نوح کے پاس جاؤ. ان کے مشورے پر وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے, آپ پہلے رسول ہیں جنہیں زمین والوں کے پاس بھیجا گیا. اللہ تعالی نے آپ کو شکر گزار بندہ فرمایا ہے, آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کریں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے بارے میں وہی کچھ فرمائیں گے جو کچھ آدم علیہ السلام نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا کرنے کا حق دیا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر ڈالی. تم ایسا کرو کہ ابراہیم کے پاس جاؤ. اس پر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے, آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسی تکلیف دہ حالت سے دوچار ہیں, اپنے رب سے ہماری سفارش کریں. اس پر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کے بارے میں حضرت آدم والی بات دہرا دیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تین جھوٹ بولے تھے. تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ. وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے, آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ لوگوں پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی, اپنے رب سے ہماری سفارش کریں, آپ ہمارے حالات کی سنگینی سے بخوبی آگاہ ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کے بارے میں آدم علیہ السلام والی بات کہیں گے اور پھر فرمائیں گے, میں نے ایک ایسی جان کو قتل کر ڈالا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا. تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ. اس پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے, آپ اللہ کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم میں القا کیا اور اس کی روح ہیں. آپ نے بچپن میں لوگوں سے کلام کیا, اپنے رب کے سامنے ہماری شفاعت کریں. آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مشکل سے دو چار ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آدم والی بات دہرا دیں گے, مگر وہ اپنے کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے. وہ فرمائیں گے, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اس طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے, آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں, اپنے پروردگار کے پاس ہماری شفاعت کریں, اس وقت ہم بڑی مشکل میں گرفتار ہیں. اس پر میں چل دوں گا, یعنی رسول اکرم, اور عرش رحمان کے نیچے جا کر اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کی ایسی ایسی چیزیں مجھ پر کھولے گا جو اس نے مجھ سے قبل کسی پر نہیں کھولی. یعنی اللہ کے رسول بہت زیادہ حمد و ثنا کریں گے اللہ تعالیٰ کی. پھر کہا جائے گا, محمد اپنا سر اٹھائیں, سوال کریں آپ کو دیا جائے گا, اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت کی سختیوں سے اور مشکلات سے محفوظ رکھے. آمین. صحیح مسلم میں شفاعت کی جو حدیث گزری ہے, حافظ ابن حجر اسقلانی ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر عذرا تواضع ان باتوں کو جھوٹ سے تعبیر کیا ابراہیم علیہ السلام نے, ادروائز یہ جھوٹ نہیں تھے بلکہ
یہ ان لوگوں کے دلوں کو موڑنے کے لیے تھے، جیسے کہ انہوں نے بت کے بارے میں کہا تھا نا کہ بڑے بت سے پوچھ لو، اسی نے توڑا ہوگا، اسی نے سب بتوں کو توڑا ہوگا. تو ایکچولی ان کو حقیقت سے متعارف کروانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی تھیں. اور یہ توریہ میں آتا ہے، جھوٹ میں نہیں آتا، واللہ عالم. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کا بیان ہے، ایکسپلینیشن ہے. تو اس شفاعت عظمیٰ کا حق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور یہ سب سے بڑی شفاعت ہوگی، اس لیے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو اس دن کے کرب اور درد اور غم سے راحت حاصل ہوگی. کیونکہ حساب کتاب شروع ہونے کے لیے ہی لوگ جو میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو بہت تکلیف میں ہوں گے، کیونکہ آپ سوچیں کہ سورج بالکل قریب ہوگا، پسینے سے لوگوں کا کیا حال ہوگا، اتنی نزدیک سورج کی گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے کیا حال ہو رہا ہوگا. آج آپ دیکھیں کہ سورج اتنی دور ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، یعنی گرمی ہوتی ہے نا. ابھی جیسے ہم لوگ جو گلف میں ہیں، آپ کو معلوم ہوگا ابھی بہت زیادہ گرمی سے گزر رہے ہیں، بلکہ جون میں بہت زیادہ گرمی تھی، شاید ابھی اگست میں تو ابھی تھوڑی کم ہوئی ہے، لیکن پھر بھی حبس بہت زیادہ ہے. اور ہندوستان میں ہم سب جانتے ہیں بار بار بجلی کا چلے جانا، اور ہندوستان میں بھی اب ویسے ہی گرمی ہو رہی ہے، انڈیا پاکستان میں سب سیم ہی حال ہوگا مجھے لگتا، کہ بہت زیادہ وہیکلز ہونے کی وجہ سے، ڈسٹ ہونے کی وجہ سے انتہا سے زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں ہم تھوڑی سی گرمی بھی برداشت نہیں کرتے، تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے اور ایک گھنٹے کے لیے ہی گھر کی لائن بند ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا برا حال ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس وقت سورج اتنا قریب ہوگا تو کیا حال ہوگا. یہاں پر شفاعت کے لیے جن رسولوں کا ذکر آیا، یہ سب رسولوں کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اولو العزم پیغمبر کون سے ہیں یہ آپ یہاں پر دیکھ لیجیے، جو ابھی نام ہم نے سنے ہیں، اور سورہ احزاب اور سورہ شورا میں بھی ان کا ذکر ہم کو ملتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا، تم سے اور نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں فرماتا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اس نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا. تو یہ اولو العزم پیغمبر ہیں. تو آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے جو صحیح حبان میں ابو ذر سے روایت ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ حضرت آدم نبی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کی طرف وحی بھیجی گئی تھی، جبکہ پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے جن کی طرف حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ وہ شفاعت کریں گے. تو نوح علیہ السلام کو رسول کہا گیا اور آدم علیہ السلام کو نبی کہا گیا. یقیناً وحی کی ہم نے آپ کی طرف جس طرح وحی کی ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف. ایکچولی رسول اور نبی میں فرق بعض علماء بتاتے ہیں، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں ان میں فرق نہیں کرنا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ نبی اپنے وقت کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور رسول سب کے لیے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جو رسول ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، یعنی رسول نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پیغام پہنچانے والا بھی، خبر دینے والا بھی. اور بعض الگ الگ طریقے سے لوگ الگ الگ اس کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جو صاحب کتاب ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں اس فرق میں نہیں پڑنا چاہیے، یعنی یہ بلا وجہ کی بحث ہے، لہٰذا ہم اگر وہ رسول ہوں یا نبی جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، اور یہاں جن کا ذکر کیا گیا حدیث میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اولو العزم پیغمبر ہی ہوں گے جب ہی ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور سورہ حدید میں آتا ہے کہ اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا نوح اور ابراہیم کو، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا. دوسری شفاعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کی شفاعت کریں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. جب جنتی لوگ پل صراط عبور کر لیں گے، تو انہیں ایک چھوٹی پل پر کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ ایک دوسرے سے قصاص لے لیں، اور یہ میدان محشر میں لیے گئے قصاص کے علاوہ ہوگا. اب دلوں کو پاک کیا جائے گا، اور ان میں پائے جانے والے بغض، نفرت اور کینہ کا خاتمہ کر دیا جائے گا. پھر جب ایسا ہو جائے گا تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی.
مگر جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازوں کو بند پائیں گے اور انہیں اس وقت کھولا جائے گا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں داخل کیے جانے کی شفاعت کریں گے. آپ کی شفاعت کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا اور ہر انسان اپنے اس عمل کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا جس کے لیے وہ زیادہ کوشش کرتا رہتا تھا. کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اور جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا, یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس بات پر دلیل ہیں کہ ان کے جنت کے قریب پہنچنے اور اس کے دروازے کھلنے کے درمیان کوئی واقعہ ہوا تھا, اور اس کو صحیح مسلم میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے جس میں رسول اکرم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا, مومن کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ جنت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا. وہ آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے, ابا جان ہمارے جنت کے دروازے کھلوانے کی سفارش کریں. پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, آپ کھڑے ہوں گے, پھر آپ کو اجازت دے دی جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ شفاعت اور سفارش تھی. امید ہے جنت کے بارے میں ہمیں پھر اب ڈیٹیل پتہ چل گئی ہوں گی, اور ہمیں وہ ایک اسٹیپ بھی پتہ چل گئے ہیں کہ کیسے ایک کے بعد ایک چیز قائم ہوگی, یعنی اعمال نامے, حساب کتاب, پل صراط, اور پھر جنت, یہ جہنم, حوض کوثر, وہ بھی ہم نے پڑھا. تو آج کا ہم یہیں تک کرتے ہیں. امید ہے یہاں تک کی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور شفاعت کا کانسیپٹ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اذن ہو سکتا ہے کہ وہ اجازت دے شفاعت کے لیے, سفارش کے لیے؟ نہیں, صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے شفاعت ہو سکے گی, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے اور جس کو اجازت دے اسی کو اجازت ہوگی, اس کے علاوہ کسی کو نہیں. اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اسی کو اجازت ملے گی کہ اس کے لیے سفارش کی جائے. تو پھر ایسے کام کیے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.